الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے, اللہ تعالی نے آپ حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالی اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور اس اصلاحی جلسے کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالی وہ مقاصد کامل درجے میں ہم سب کو عطا فرمائے, ظاہری اعتبار سے بھی, باطنی اعتبار سے بھی, روحانی اور ایمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالی وہ تمام مقاصد ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ ہم بشر ہیں, کمزور ہیں, کوتاہیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, مواقع تو ہمیں ملتے ہیں لیکن ان مواقع سے جیسا سیراب ہونا چاہیے, فیضیاب ہونا چاہیے, ہم اس طرح سے فیضیاب اور سیراب نہیں ہو پاتے. یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں انسان پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے. اس لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے, اللہ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے. اور جب کوئی بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اس کے ضرور شامل حال ہوتی ہے. اللہ کی مدد ایسی نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگے اور اس کو مدد نہ ملے. جیسے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بت پرست 70 برس تک بت کے سامنے کھڑا ہو کر یا سنم پکارتا رہا, لیکن اس بت نے کیا جواب دینا تھا؟ ایک مرتبہ بھولے سے اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا. سمد اللہ تعالی کے اسماء میں سے. تو فوراً جواب آیا لبیک یا عبدی, کہ بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ, یہ 70 برس تک تو اس بت کو پکار رہا تھا, اس بت نے تو کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے فوراً جواب دے دیا. حق تعالی نے فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دیتا تو اس بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ تو جو رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہو کہ ایک کافر کی زبان سے اگر بھولے سے پکار اس کے لیے نکل جائے, اس کا نام زبان پر آ جائے, تو وہ رب فوراً اس کا جواب دے. اور اگر ہم جیسے کمزور ہیں, ضعیف ہیں, چاہے اعمال سے ہم تہی دامن ہیں, لیکن جیسے بھی ہیں, ہیں تو اس کے بندے, نسبت تو اس کی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو لگی ہوئی ہے, تو کیا ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو کیا ہمارا رب ہماری مدد کو نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. اس لیے اپنے یقین کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے, پختہ کرنا چاہیے, اور اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ایسے مواقع سے بڑھ کر اور کوئی موقع نہیں ہوتا کہ جہاں پر اتنے طالبین کا مجمع ہو کہ جو دور دور سے سفر کر کے آئے ہوں اور آنے کا مقصد کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے, آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی محبت میں, اللہ کی چاہت میں, اللہ والوں کی محبت میں, ان کی چاہت میں یہ قدم اٹھے ہیں. تو جب اللہ کی چاہت میں, اللہ والوں کی چاہت میں یہ قدم اٹھے ہیں تو کیا اللہ ان قدموں کو ناکام فرمائے گا؟ کبھی بھی اللہ ان قدموں کو ناکام نہیں فرمائے گا. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ ناکام نہیں فرمائے گا. اور پھر اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے, ہم نے تو اللہ سے سوال نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہ ایمان کی دولت دے دی جائے, تو کیا اللہ نے یہ ایمان کی دولت ہمیں ناکام کرنے کے لیے دی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے ایمان کی یہ دولت دی ہے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے دی ہے. لیکن انسان ہے, نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان بھی اس کا دشمن ہے, ماحول بھی اس کا دشمن ہے, کہیں نہ کہیں سے اس پر حملہ ضرور ہوتا رہتا ہے, اور کبھی ان حملوں کا یہ شکار بھی ہو جاتا ہے, کبھی نفس بہکا دیتا ہے, کبھی شیطان بہکا دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی خطا ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ شیطان ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ پہلے تو انسان سے گناہ کراتا ہے کہ بہت چھوٹا سا ہے, بہت معمولی سا ہے, کر لے, اور جب یہ شیطانیت سے, شہوانیت سے مغلوب ہو کر, نفسانیت سے مغلوب ہو کر کر بیٹھتا ہے تو اب شیطان یہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ تجھ سے ہو گیا تو تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, تجھے معافی کیسے ملے گی؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا جو دربار ہے وہ امیدوں کا دربار ہے, وہ مایوسی کا دربار نہیں ہے. اور پھر جہاں پر اتنے لوگ اللہ کی محبت اور طلب کے اندر آئے ہوں اور دور دور سے سفر کر کے آئے ہوں, تو کیا اللہ اپنے بندوں کو مایوس کرے گا؟ ارے اللہ کا فضل تو ہماری طلب سے کہیں زیادہ ہم کو آتا ہوگا, اور یہ آنا کسی بھی اعتبار سے خالی نہیں ہوگا, بلکہ یہ آنا بہت کچھ پانے کا ذریعہ بنے گا, بہت کچھ پانے کا ذریعہ بنے گا. بس انسان اپنی طلب کو درست کر لے, اپنی طلب کو درست کر لے, اور یہ طلب یہ انسان کے اندر کی چیز ہے, یہ باہر کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے بہت سی ایسی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ آج اس طریق میں, اس سلوک میں کوئی گنجلک باقی نہیں ہے. تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ طلب یہ تو ہمارے اندر کی چیز ہے, یہ باہر کی چیز نہیں ہے, یہ ہمیں کہیں سے خرید کر لانی نہیں پڑے گی, کسی سے ادھار لے کر استعمال نہیں کرنی پڑے گی, یہ تو ہمارے اندر موجود ہے. اب اس طلب کو بڑھانے کی ضرورت ہے, طلب تو موجود ہے, جب ایمان موجود ہے تو طلب بھی موجود ہے, اس طلب کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور وہ طلب کا بڑھانا بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہے, کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. کیونکہ آج ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے معاملے کے اندر تو ہماری طلب, اور طلب تو کیا کہا جائے, اسے حرص کہا جائے, وہ بڑھتی رہتی ہے, اور دنیا کے معاملات کے اندر انسان کبھی تھکتا نہیں ہے, اس کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، کامیابیاں ملتی چلی جاتی ہیں اور شوق آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کیفیت ہوتی ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کا نقصان کرنے لگتا ہے۔ یہ تو دنیا کی کیفیت ہے، لیکن اس کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ یہ کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے بڑھتی ہے کہ اس کے منافع اسے سامنے نظر آتے ہیں کہ 10 کے 20 ہو گئے، 20 کے 50 ہو گئے، 100 ہو گئے، 1000 ہو گئے، 1,00,000 ہو گئے، سامنے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بظاہر اسے سامنے اس کا کچھ نفع نظر نہیں آتا، لیکن نفع ضرور موجود ہوتا ہے، اور وہ نفع مختلف شکلوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ تحریر فرمایا جزاء الاعمال کے نام سے، اس میں حضرت نے اس بات کو تفصیل سے تحریر فرمایا کہ گناہ کے دنیا میں کیا نقصانات ہیں اور گناہ کے آخرت میں کیا نقصانات ہیں، نیکی کے دنیا میں کیا فوائد ہیں اور نیکی کے آخرت میں کیا فوائد ہیں۔ حضرت نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور ہر آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پکار وہاں تک نہیں پہنچ رہی، یا ہمارا یہ پکارنا یہ کوئی رائے گا جا رہا ہے، یہ ضائع جا رہا ہے، بیکار جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کس طریقے سے میری بندگی کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں سے تو اوجھل نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلب مقصود ہے، وصول مقصود نہیں۔ طلب مقصود ہے، کس لیے مقصود ہے، کس لیے مطلوب ہے، کہ ہمارے اختیار میں بھی ہے، ہمارے اندر کی چیز ہے، ہمیں کہیں سے لانی نہیں پڑتی، یہ ہمارے اختیار میں، ہمارے بس میں ہے، لیکن وصول ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی طلب بڑھتی ہے، اور وہ طلب جو سچی طلب کہلاتی ہے، سچی پیاس کہلاتی ہے، فرمایا کہ جب وہ سچی پیاس، وہ سچی طلب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے بھی ابر کرم برسنے لگتا ہے، ابر کرم برسنے لگتا ہے۔ لیکن وہ کب برستا ہے، کتنا برستا ہے، اس انتظار میں بھی نہیں رہنا چاہیے، بس اپنا کام جو ہے وہ اپنے حصے کا وہ کیے جاؤ، اپنے حصے کا کام وہ کیے جاؤ، باقی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کو سونپ دو۔ اور اگر ایسا نہ کیا کہ جو کام اپنے حصے کا کرنے کے بعد متمنی اور متوقع ہو گیا کہ جی کچھ ملا یا نہیں ملا، اور اگر کچھ نظر نہ آیا، کچھ محسوس نہ ہوا، تو پھر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی، کہ جی کچھ فائدہ تو نظر نہیں آتا، کچھ اس کا نفع تو محسوس نہیں ہوتا۔ اور نفع انسان کس چیز کو سمجھتا ہے؟ نفع انسان مزے کو سمجھتا ہے، کہ اگر مزہ آ رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو شاید یہ قبول ہے، پسند ہے، جبھی تو مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ بندہ بجائے اس عبادت سے اللہ کا طالب بنتا ہے، یہ مزے کا طالب بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مزہ بھی تو مخلوق ہے، اور طالب تو خالق کا ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوق کا طالب ہونا چاہیے۔ تو اس مزے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ذکر کرتے لیکن مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے لیکن مزہ نہیں آتا، تو کس مزے کے طالب ہوئے؟ کیا یہ مزہ مقصود ہے؟ کیا یہ مزہ مطلوب ہے؟ ہمیں تو صرف ایک ہی حکم ہے کہ تم کام کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، چاہے اس کے اندر مزہ ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے کہ کسی کو مزے کے ساتھ سفر طے کراتا ہے، کسی کو بغیر مزے کے طے کراتا ہے، اس کی مرضی جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ لیکن اگر ہماری اپنی تجویز کا بیچ میں دخل ہوگا تو پھر انسان کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزرے گی۔ یہ راستہ تجویز کا نہیں ہے، یہ راستہ تفویض کا ہے، یہ راستہ سونپنے کا ہے، یہ تجویز کا نہیں ہے۔ بلکہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں جو قدم رکھے، اپنی تجویز کو فنا کر کے قدم رکھے، اپنی خودی کو مٹا کے قدم رکھے، پھر تو آگے چل سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اپنی تجویز رہی تو بھائی اپنی تجویز کے ساتھ کبھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، وہ تو کبھی اس کو دیکھے گا، کبھی اس کو دیکھے گا، اس کی نماز کیسی، اس کی دعا کیسی، اس کا ذکر کیسا، اور پھر اپنی نعمت کی ناقدری کرے گا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ سوچے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ دل کے اندر آ جائے گا، شکوہ دل میں آ جائے گا کہ فلاں کو تو بڑی لذت دی، فلاں کو تو رونا دیا، اور مجھے تو کچھ بھی نہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ دل کے اندر آ جائے گا۔ اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ شکوہ آ جانا، یہ بھائی بہت خطرناک علامت ہے، بہت خطرناک علامت ہے کہ اس شکوے کی بنا پر بہت سے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے نقصان کر لیے۔ شکوہ کس سے؟ اس رب سے شکوہ۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری کیا حقیقت ہے، کیا میرے اندر وہ طلب ہے، میرے عمل کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جس پر وہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو دیکھ کر اس جیسی کیفیات کا طالب ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنے شیخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنی ہر کیفیت سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس وجہ سے ترقی سے رکے رہتے ہیں کہ تعلق صحیح جگہ پر کیا ہے، سلسلہ حقہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ترقی سے صرف اس وجہ سے رکے رہتے ہیں کہ اپنے حالات اور کیفیات کو بیان نہیں کرتے، اطلاع نہیں دیتے، اور جو اطلاع احوال کے اندر کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کا ترقی احوال بھی نہیں ہوتا، وہ ترقی سے بھی رکا رہتا ہے۔ اور یہ غلطی کس کی ہے؟ کیونکہ ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، بس انہیں تو خود بہت پتہ چل جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کشف کا ہونا یہ کوئی ولایت کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہو اور اسے کشف بھی ہوتا ہو، اور اگر کشف نہ ہوتا ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، وہ ایک توجہ ڈالیں گے، توجہ سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ کبھی جسمانی امراض میں کبھی ایسا کیا کہ جسمانی مرض میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو اور بیٹھ کر یہ سوچا ہو کہ بھائی اس کو کشف ہو جائے گا، اسے ساری بیماری کا پتہ چل جائے گا، اور یہ کوئی توجہ ڈالے گا تو مرض بھاگ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب کسی جسمانی معالج کے پاس آدمی جاتا ہے تو وہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مرض کو اور زیادہ تھوڑا سا بتاتا ہے، اور بار بار بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے، تاکہ کوئی اچھی دوا مل جائے، اچھا نسخہ مل جائے، اس مرض سے جلدی نجات مل جائے۔ تو وہاں پر معیار کچھ اور ہے اور یہاں پر معیار کچھ اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہاں تو شفا چاہتا ہے اور یہاں یہ شفا نہیں چاہتا۔ اور جب تو شفا نہیں چاہتا تو تیرے روح اور باطن کے اندر جو خرابیاں لگی ہوئی ہیں، موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تجھے اطمینان کیسے نصیب ہوگا، تیری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ کہ اللہ والوں کا دامن تو نے پکڑ لیا، لیکن تیری کشتی تو اب تک منجدار میں پھنسی ہوئی ہے، مجدار میں پھنسی ہوئی ہے، تو اپنی کشتی کو ساحل پر لے کر کیوں نہیں آتا؟ ایک شخص مجھے کہہ رہے تھے، اور واقعی صحیح بات کہی، کہ جی جب میں اپنا حال دل اپنے شیخ سے کہہ دیتا ہوں تو دل کو اطمینان، چین اور سکون آ جاتا ہے، زندگی کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ کشتی جب تک سمندر میں ہوتی ہے، دریا میں ہوتی ہے، تو وہ لہروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے، اور جب وہ ساحل سے آگے لگ جاتی ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے۔ جب اپنے شیخ سے صحیح معنی میں وابستہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی کشتی ساحل کے ساتھ لگ گئی، اب اس کشتی کو قرار آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سنتے تو ہیں، لیکن پھر ہم اسی خام خیالی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ تو بھائی، یہ ذہنوں سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، اس طرح سے جمع ہونا، جیسے میں نے بات جمعے سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ یہ زندگیوں میں تبدیلی کے لیے ہونا چاہیے، تبدیلی کے عزم اور ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہاں اپنے آپ کو بدل لوں گا، ہاں میں چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، میں نے ہر برائی کو چھوڑ دیا۔ اور توبہ تو ایک ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے، کہ یہ تو انسان خالی اگر بیٹھے بیٹھے بھی کسی مجمع کے اندر بھی اگر بیٹھا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اللہ سے اپنے رابطے کو جوڑ لے، اور دل ہی دل میں اللہ سے بیٹھے بیٹھے معافی مانگ لے، ارے اس کا معاملہ تو صاف ہو گیا، کسی کو پتا بھی نہ چلا۔ پھر کون سے وقت کا انتظار ہے؟ کہ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا یہ بندہ میرے دروازے پر آتا ہے اور کب یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب معاف کرنے کے لیے تیار، لیکن بندہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ رب ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن بھی ہے۔ تو اس محسن کی حکم عدولی اگر ہم کر رہے ہیں اور پھر اس کر کے معافی بھی نہیں مانگ رہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نصائح میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ گناہ کر کے اس کی توبہ کے اندر تاخیر کرنا، فرمایا کہ یہ گناہ سے زیادہ بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، بشر ہے انسان، نے گناہ اس سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ گناہ کر کے پھر وہ توبہ نہ کرے، اس غلاظت اور نجاست کو ساتھ ساتھ لیے پھرے، اس بوجھ کو اپنے اوپر رکھ کر اور یہ زندگی کس طرح سے گزار رہا ہے۔ تو توبہ کے اندر کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ابھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شیخ جو ہے وہ باب التوبہ ہوتا ہے، باب التوبہ ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ ہے۔ اور بیعت کیا ہے؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ بیعت ایک توبہ بھی ہے اور بیعت ایک وعدہ بھی ہے، کہ آدمی اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ بھی کرتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے کہ بقیہ زندگی پوچھ پوچھ کر گزاروں گا، شریعت اور سنت کے مطابق گزاروں گا، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو بھائی پھر پوچھنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ جو ترقی سے ہم رکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت سے حجابات قائم کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ باپ اور بیٹے کا تعلق کتنا عجیب و غریب، کتنا پیارا تعلق ہے، لیکن کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اس تعلق کے اندر کچھ تلخیاں آ جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگ لے، فوراً وہ تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں اور باپ اسے معاف کر دیتا ہے، یہ حجابات دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیٹا اپنے باپ سے معافی نہ مانگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حجابات گھٹتے نہیں ہیں، وہ حجابات بڑھتے رہتے ہیں، دوریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ سے جب معافی مانگ لیتا ہے تو وہ حجابات ختم ہو جاتے ہیں، ایک آہ اندر کی ایسی آتی ہے، ایک دل کی ندامت ایسی ہوتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, تو وہ حجابات ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر نہیں معافی مانگتا تو پھر بھائی وہ حجابات بڑھتے ہیں, وہ دوریاں بڑھتی ہیں, دوریاں بڑھتی ہیں, اور اس دوریوں کے بڑھنے کے مختلف مشاہدات ہوتے ہیں کہ وہ دوریاں جب بڑھتی ہیں اللہ والوں سے یہ دور ہو جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے یہ دور ہو جاتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت سے یہ دور ہو جاتا ہے, اور یہاں تک نوبت آتی ہے اس دوری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نوافل اور سنن میں خلل آتا ہے اور نوبت پہ فرائض تک پہنچ جاتی ہے. یہ سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ حجابات اندر سے بڑھ رہے ہیں. تو بھائی یہاں آنے کا جو مقصد ہے کہ اس دل کو بنانا ہے, سنوارنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دل ہوگا, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کہ اس قیامت کے دن یہ مال اور یہ بیٹے وہاں پہ کام نہیں آئیں گے. کیونکہ یہ مال اور یہ بیٹے دنیا میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان پہ فخر کرتا ہے, انسان اس کی وجہ سے بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی اپنے مال کی کثرت پہ فخر کرتا ہے اور کبھی بیٹوں کی کثرت پہ فخر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے, یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے. فخر تو اس چیز پر کرے گے جو کام آئے اور کام بھی آخرت میں آ جائے, وہ قابل فخر چیز ہے, یہ فخر کی چیز نہیں. لیکن وہاں جو چیز کام آئے گی, الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ وہاں پر تو یہ بنا ہوا سنورا ہوا دل کام آئے گا. اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی بھائی یہی ہے کہ یہ دل جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے, نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے, اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں. تو یہ دل, یہ تو اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا یہ مرکز ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا اس دل پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے؟ یہ دل جو بیت اللہ ہے, کیا اس بیت اللہ میں اللہ ہے؟ گھر میں گھر والا ہے؟ کبھی ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اس دل کے اندر ہے کیا, کس چیز کی محبت دل کے اندر ہے؟ مال کی محبت ہے, جائیداد کی محبت ہے, کس چیز کی محبت ہے؟ کبھی دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے یہاں سکھر کے قریب ایک شہر ہے شکارپور, وہاں پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا الہی بخش آوان رحمت اللہ علیہ سکھر کے قریب ہے. اتنے سندھ کے علاقے سے اپنی اصلاح کے لیے کہاں پر پہنچے؟ تھانہ بھون پہنچے. اور بچپن چھوٹی سی عمر میں سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ. تو بہت چھوٹی عمر تھی, 8-9 سال کی عمر تھی, تو ان کے پاس جایا کرتے تھے. انہوں نے کچھ ذکر اذکار شروع کرائے, اس ذکر اذکار سے پیٹ میں ایک مچھلی سی بن گئی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تیرا حصہ تھانہ بھون میں ہے, تو وہاں چلا جا, اب میرے پاس تیرا حصہ نہیں ہے. سفر کر کے پہنچ گئے تو فرمایا کرتے تھے کہ جان میری ایمان میرا بچایا حضرت امروٹھی نے, اور جان میری بچائی حضرت تھانوی نے, کہ وہاں جب گئے تو حضرت نے سارے ذکر اذکار چھڑوا دیے, کہا کہ بس فرض نمازیں پڑھو اور آرام کرو. آہستہ آہستہ وہ پیٹ کی مچھلی ہوتی وہ تحلیل ہو گئی. اور حاسدین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانقاہ کے مسجد کے وضو خانے میں بیٹھا وضو کر رہا تھا, تو ایک شخص نے پوچھا کہ میاں کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی ملک سندھ سے آیا ہوں. تو کیا کہتا ہے اور کہاں؟ حضرت کی مسجد کے اندر موجود ہے. کہتا ہے کہ اتنا لمبا تم سفر طے کر گیا, تمہیں کوئی بزرگ نہیں ملا جو تم یہاں پر آئے ہو؟ آپ اندازہ کیجئے. تو کہا کہ میں نے ایک شعر پڑھا کہ مجھے تو پسند ہے اور مجنوں کو لیلا, پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، اور یہ تو ایک حقیقت ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح رزق کے ظاہر مقسوم ہے، اسی طرح فرماتے تھے کہ رزق کے باطن بھی مقسوم ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کے ظاہر کے لیے، لیکن کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، یہ مقسوم ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا. اسی طرح رزق کے باطن جو ہے، باطن کا رزق، اس کے قلب اور روح کی جو غذا ہے، یہ کہاں سے ملے گی، جہاں سے اللہ نے مقسوم کی ہے وہیں پر اللہ اس در پہ اس کو پہنچا دیتا ہے، تو یہ بھی مقسوم ہے. بعد میں محبت میں عرض کر رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا کہ میرے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے، محبت کس کی زیادہ ہے. فرمایا کہ جب غور کیا تو ایک بیٹی تھی، تو مجھے بیٹی کی محبت اپنے دل میں زیادہ محسوس ہوئی. اور بیٹی کی محبت جائز محبت ہے، کوئی ناجائز محبت نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ جس کے دل میں اصلاح کی فکر ہو تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا ہے، چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے ڈرتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ حضرت میں نے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا، مجھے اپنی بیٹی کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہاں بھی حکیم الامت تھے، نبض امت پر حضرت کا ہاتھ تھا. کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا میاں جائز محبت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حضرت نے جواب تحریر فرمایا، فرمایا کہ فنائے عالم کا مراقبہ کیجئے، طبیعت اعتدال میں آ جائے گی. فنائے عالم کا مراقبہ کیجئے، طبیعت اعتدال میں آ جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ہمیں بھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا احتساب کرنا چاہیے. آج ہم ساری دنیا کے معتصب تو بنے ہوئے ہیں، کبھی کسی کا حساب لیتے ہیں، کبھی کسی کا حساب لیتے ہیں. ارے بھائی، کبھی اپنا بھی معتصب بننا چاہیے، اپنا بھی احتساب لینا چاہیے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو، کہ آج دنیا میں انسان اپنا حساب کر سکتا ہے کہ آخرت میں اس کی کیا قیمت لگے گی، آج یہاں پر اپنا حساب کر لو. لیکن اس دل کی کیفیت کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اللہ کا تعلق ہے یا نہیں، یا کیا چیز اس کے اندر غالب ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور جو خرابی ہمیں محسوس ہو، اور یقیناً محسوس ہوگی، تو پھر اپنے بزرگوں سے جا کر اس کا علاج بھی پوچھنا چاہیے. خام خیالی کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ بس ان کی دعا سے کام بن جائے گا، ان کی توجہ سے کام بن جائے گا. اس طرح سے کام نہیں بنا کرتا، کام تو آپ کے چاہنے سے بنے گا. کہ کوئی یہاں سے جامع مسجد جانا چاہے اور جا کر شیخ سے کہے جی دعا کرے میں جامع مسجد چلا جاؤں، تو کیا چلا جائے گا؟ اس کے لیے اسے قدم اٹھانے پڑیں گے، راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا. ارے چل کے جائے گا جبھی تو پہنچے گا. لیکن وہاں تو ہم صحیح کام کرتے ہیں کہ اگر جانا ہے تو چل کر جاتے ہیں، لیکن اپنی باطنی ترقی کے لیے ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہیں کہ بس دعا سے کام بن جائے گا. تو بھائی، اس مخلصین کے مجمع میں جہاں اتنے مخلصین جمع ہیں اور ان کی برکات بھی ہے، اور یہ پر انوار یہ ایک اجتماع ہے، روح پرور یہ اجتماع ہے، کہ اس کے اندر ایک اللہ نے کشش اور جاذبیت رکھی ہے جو دل کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ مخلصین کا مجمع ہوتا ہے تو وہاں پر بھائی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اپنا محتسب ہمیں خود بننا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اور اگر کہے گا تو ہمیں برا لگ جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم خود اپنے محتسب بنیں اور اپنی خرابیوں کو ہم دور کریں. اور جب انسان اپنے اندر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اسے ایک خرابی نہیں بے شمار خرابیاں نظر آتی ہیں، بے شمار نظر آتی ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خامیوں اور خرابیوں کے اندر جو تم محسوس کرتے ہو، اس میں جو زیادہ اشد ہو، سب سے پہلے وہ اپنے شیخ کو بتاؤ، یا خط کے ذریعے سے انہیں اطلاع کرو اور پھر اس کا جو وہ علاج بتائے اس کے علاج پر عمل کرو، اور اس کے بعد پھر دوسری بیماری کی اطلاع کرو، دوسری خرابی کی اطلاع کرو، لیکن پہلے کی نگرانی سے غافل نہ ہو۔ یہ نہ سوچو کہ پہلے کا علاج کیا تھا بس اب اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، نگرانی سے تو بھائی کسی آن بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفس ایسا کی مثال دی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہ جیسے سردی کا ٹھٹرا ہوا سانپ ہو کہ جب اسے حرارت ملتی ہے فوراً وہ پھن پھیلا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی یہی مثال انسان کے نفس کی ہے کہ یہ مارے آستین ہے، یہ تو ہمارے اندر موجود ہے، اندر کا یہ دشمن ہے، اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اپنی حالت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جب انسان اپنی حالت سے غافل ہوتا ہے تو پھر یہ نفس اسے ڈسنے میں دیر بھی نہیں کرتا۔ ارے ہمیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک تعلیم دی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر رہے ہیں اور فوراً استغفار فرما رہے ہیں، استغفر اللہ، کہ عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن اس کی بھی کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا، فوراً اس پر استغفار کیا جا رہا ہے کہ یقیناً اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، تو فوراً اس کی صفائی ہو جائے۔ تو جب نیکی کر کے استغفار ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے تو پھر بھائی برائی کے بعد توبہ نہ کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ نیکی کے بعد استغفار؟ تو برائی کے بعد تو کتنا زیادہ ہونا چاہیے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ اگر اسی حالت کے اندر موت آ جائے اور بغیر توبہ کے انسان دنیا سے چلا جائے، وہ خاتمہ اس کا کیسا خاتمہ ہوگا، وہ موت انسان کی کیسی موت ہوگی کہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا۔ تو شیخ کی جو ہے قدردانی کرنی چاہیے، باب التوبہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی واقعہ پیش آئے فوراً اطلاع کے اندر کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ نفے کا جو مدار ہے، یہ نفے کا مدار بے تکلفی کے اوپر ہے کہ بے تکلفی آپس کے اندر پیدا کیجئے، مناسبت کو بڑھائیے۔ اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی بے تکلفی ہو، اتنی ہو کہ بس بے ادبی نہ ہو، اتنا کھلی کھلی طبیعت ہو کہ بس بے ادبی نہ ہو، باقی جتنی چاہے بے تکلفی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بے تکلف فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے تاکہ طبیعت کھل پھل جائے اور پھر اپنے دل کی بات وہ کہہ سکے۔ تو اس لیے بھائی اپنے دل کی بات کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، اپنے دل کی بات کو ہر حال میں عرض کر دینا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جو چیز کام آنے والی ہے وہ قلب سلیم کام آنے والا ہے، ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل کام آنے والا ہے۔ اور یہ بنا ہوا سنورا ہوا دل کون سا ہے؟ اس دل کی کیا پہچان ہے؟ بھائی بنا ہوا سنورا ہوا دل وہ ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر موجود ہے، یہ شکر کے موقع پہ شکر کرتا ہے، یہ صبر کے موقع پہ صبر کرتا ہے، ناگواری آتی ہے اس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، زبان پہ شکوہ شکایت لے کے نہیں آتا، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہرس اس کے اندر نہیں ہے، لالچ اس کے اندر نہیں ہے، طمع اس کے اندر نہیں ہے، مخلوق سے یہ امیدیں وابستہ نہیں کرتا، ہر امید کو اپنے رب سے وابستہ کرتا ہے۔ ناجائز محبتیں، ناجائز تعلقات، اس سے یہ دور بھاگتا ہے، وہ ناجائز محبتیں اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور آج کے ہم معاشرے پہ اور آج کی نوجوان نسل پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو آج اس سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے، ستیہ ناس کیا ہے کہ آج ناجائز تعلقات کے دروازے نہیں دہانے کھول دیے ہیں، کتنی بربادی اس سے پھیل رہی ہے، اور کس کس انداز کے اندر وہ بے حیائی اور بے غیرتی پروان چڑھ رہی ہے۔ اور انسان ہے کہ دھوکے کے اندر مبتلا ہے، اور حماقت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی اور کو یہ دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور ایسے ایسے نازیبہ واقعات بھی معرض وجود میں آ رہے ہیں کہ بھائی اور بہن جو ہے وہ نام بدل کے ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے ہیں، باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے ہیں، ماں اور بیٹا چیٹنگ کرتے ہیں، غلط ناموں سے فیس بک پر آئیڈیا بنائی ہوئی ہیں، اور جب وہ راز فاش ہوتے ہیں تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتے. پھر سوچتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارے، کیا خودکشی کر لے، کیا اپنے آپ کو ختم کر لے. ارے بھائی، انتہا تک کیوں پہنچے؟ کس نے کہا تھا کہ اس انتہا تک پہنچو؟ یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کیا یہ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ ساری ساری رات تم فیس بک کے ساتھ گزار دینا؟ آج کے نوجوانوں کو اس بات کی عقل اور سمجھ نہیں، اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو اسے دشمن سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترقی کا کوئی راستہ ہے. یاد رکھیے کہ یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو تنزلی اور پستی کی طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، بے غیرتی گھروں کے اندر پروان چڑھنے لگے. میں کل رات بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک آدمی اگر سینما میں فلم دیکھنے کے لیے بھی جاتا تھا تو چھپ کے جاتا تھا، ڈر کے جاتا تھا کہ کوئی اگر دیکھ لے گا تو بدنامی ہو جائے گی، اس بدنامی سے اپنے آپ کو بچاتا تھا. اور آج یہ کیفیت ہے کہ آج گھر کم ہے اور وہ سینما گھر زیادہ ہے، کہ گھر کی ہر دیوار پر، ہر کمرے کی دیوار پر آج جو ہے وہ LCD لگی ہوئی ہے، اور اس میں بھی مقابلے بازی ہے کہ چھوٹی سے سیرابی نہیں ہوتی تو اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی. ارے کبھی اللہ کے ذکر کے معاملے میں یہ سوچا کہ ایک پارا پڑھ کے سوچا ہوتا کہ آج سیرابی نہیں ہوئی، آج دو پڑھ لو، آج تین پڑھ لو، کبھی یہ سوچا؟ اور ان چیزوں سے انسان اپنی طبیعت کی لطافت کا اور خباثت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کتنی شرافت ہے اور اس کی طبیعت میں کتنی خباثت ہے، اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کی پسند کا معیار کیا ہے. اس سے انسان اپنی طبیعتوں کا اندازہ کر سکتا ہے، چاہے باہر سے دیکھنے کے اندر یہ کتنا خوبصورت نظر آتا ہو، یہ کتنا دیندار نظر آتا ہو، لیکن اس کے اندر بھرا ہوا کیا ہے انسان اپنا اندازہ کر سکتا ہے. اور یہ دنیا میں تو اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو نہیں چھپا سکے گا. پھر وہاں کی جو رسوائی ہوگی وہ رسوائی بہت بڑے درجے کی رسوائی ہوگی، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ بھائی دنیا کی رسوائی یہ برداشت کر لے، یہاں لوگوں سے معافی مانگ لے، یہاں پر ان معاملات کو صاف کر لے تاکہ کل قیامت کی رسوائی سے بچ جائے. آج یہ سوشل میڈیا آج ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، اور یہ ہم گھر کے بڑوں کی، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی برائی اس طریقے سے پھیل جائے، منکر اتنا عام ہو جائے، تو پھر اس پر نکیر بھی عام طریقے سے کرنی چاہیے. اور حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ منکر پر نکیر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے، وہ عذاب ٹل جاتا ہے جب کسی منکر پر نکیر کی جاتی ہے. تو یہ قابل نکیر باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی تعریف کی چیز نہیں ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگا موبائل اور بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور بس وہ موبائل اس کی تربیت کرے گا. ارے وہ موبائل کیا تربیت کرے گا، وہ تو رہی صحیح تربیت کو بھی بگاڑ دے گا. کبھی یہ بھی سوچا کہ اسے نیک صحبت میں لے جائے، نیک صحبت میں تو جب لے کر جائے کہ جب خود نیک صحبت سے واپس پاؤ، خود نیک صحبت میں آتے ہو تو اپنی اولاد کا بھی فکر کریں. وہ تو اولاد سے بیگانہ ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے اولاد کو لگا دیا اور خود آزاد ہو گئے. اپنی نسل کا فکر کرنا چاہیے. انسان کی جو اصل کمائی ہے، یاد رکھیے یہ کمائی انسان کی مال اس کی کمائی نہیں ہے، اس کی کمائی اس کی اولاد ہے. اور اولاد کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ میں معاشرے کو کوئی اچھے انسان دوں جو معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بنے، معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ نہ بنے. کیونکہ ایک آدمی کا بگاڑ بھی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ بگاڑ نہ مانو کہاں تک پھیلتا ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے ان کی درستی کی، ان کی اصلاح کی. اور پھر جہاں پر ایسے مراکز موجود ہوں، ایسی شخصیات موجود ہوں، تو پھر وہاں بھی انسان کے اندر طلب نہ ہو اور وہاں پر جا کر اپنی درستی کا فکر نہ ہو تو بھائی اس سے بڑھ کے پھر کیا محرومی ہوگی. ڈر لگتا ہے کہ جب ہماری ناقدریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی واپس لے لی جاتی ہیں. اللہ اس آزمائش سے بچائے, اللہ اس امتحان سے بچائے. اس لیے بھائی نعمتوں کی قدردانی کرو, ان جسمانی اور مادی نعمتوں سے کہیں زیادہ ان روحانی اور باطنی نعمتوں کی قدردانی کرو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دل جو ہے کیسے دل بنے گا اور اس دل میں کیا ہونا چاہیے, اس پر بھائی محنت کرنی چاہیے کہ جب یہاں سے ہم جائیں تو اس دل کو خالی کر کے جائیں غیر کے تعلق سے, اور بھر کے جائیں اللہ کے تعلق سے, اللہ کے تعلق سے. اور پھر اللہ کے ذکر کی عادت کو ہمیشہ اختیار کریں. اس کا کوئی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے, اس کی ایک مقدار ہونی چاہیے کہ اتنا کام میں نے ہر حال میں کرنا ہے, اتنی تلاوت کرنی ہے, اتنی تسبیحات میں نے ذکر کرنا ہے. آج ہم کرتے کیا ہے, جوش میں تو بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ نفس تو آزادی کا طالب ہے, اور اگر انسان اس نفس کے اوپر قید نہیں ڈالتا تو پھر یہ آزاد ہو جاتا ہے, اور ٹال مٹول جب کرتا ہے تو پھر ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, ٹال مٹول کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے اسے قید کرنا چاہیے, اس پر قید ڈالنی چاہیے, پابندی ڈالنی چاہیے کہ اگر مصروفیت ہے, تھکاوٹ ہے, کوئی اور مشغولی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لے لیکن بیٹھ کر پابندی کرنی چاہیے, اسے آزادی نہیں دینی چاہیے. اور اگر آزادی دیتے ہیں تو یہ نفس آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. تو بھائی اس مقصد کو جو ہے وہ پہچان کر اور زندگی میں تبدیلی کا عزم لے کر جو ہے یہاں سے اٹھنا چاہیے, اور اس وقت کو قدردانی کے ساتھ اور ذکر و فکر کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ یہ مواقع پھر زندگی میں نہیں ملا کرتے. کیا معلوم کہ آپ دیکھ لیں رمضان ہر سال آتا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, اور ہمارے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اگلے سال تک موجود ہوں گے, اگلے رمضان تک موجود ہوں گے. تو جو اللہ نے موقع عطا کیا ہے اس موقع کو بہت غنیمت جاننا چاہیے, اور غنیمت جان کر اس کی بھائی قدر کرنی چاہیے کہ یہ میری ٹوٹی پوٹی معروضات آپ حضرات نے سنی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا بیان ہوگا اور پھر اور اکابر اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں, بالخصوص ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, ان کی کل تشریف آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے سفر کو بھی آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ ایسے ساحل ہیں, یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے ساتھ جڑنے سے انسان کی زندگی کا جو تلاطم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, اس کی زندگی میں عافیت آ جاتی ہے, سلامتی آ جاتی ہے, اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں, اس کی گفتار میں, اس کی ہر چیز کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور دیکھنے والے جب اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر وہ تبدیلی ایسی خاموش تبدیلی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی تبدیل کرتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے, اور اللہ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دے, اور اس مجمع کی برکات اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, میں بھی آپ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں. اللہ یہاں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.